أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العظيم. اس سے پہلے کہ ہم سورہ بنی اسرائیل کا ترجمہ شروع کریں، سورہ نحل کے آخری حصے میں ایک بڑی عظیم آیت آئی تھی کہ جس کے حوالے سے کسی قدر وضاحت ہونی چاہیے، لیکن چونکہ اس وقت میں چاہتا تھا کہ وقت کے اندر اندر اس کا ترجمہ مکمل ہو جائے تو میں اس وقت رکا نہیں. یہ آیت نمبر 125 ہے سورہ مبارکہ کی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی احسن. اصل میں اس میں دعوت اسلامی اور دعوت دین کے تین مختلف لیولز کا تذکرہ ہے. عام طور پر اس کو ایک ہی چیز سمجھ کر لوگوں نے ترجمہ بھی کیا ہے، وضاحت بھی کی ہے، لیکن دقت گرے سے جائزہ لیا جائے تو چونکہ انسانوں میں مختلف قسم کے انسان ہیں تو دعوت و تبلیغ کے بھی اسی اعتبار سے مختلف گوشے کہہ لیجئے، مختلف لیولز کہہ لیجئے. مثلا یہ کہ انسانوں میں ایک چھوٹی بڑی ہی مائنیوٹ مائنورٹی ہوتی ہے جن کو ہم انٹیلیجنسیا کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں، کسی بات کو قبول کرتے ہیں تو پہلے عقل سے سمجھتے ہیں تب قبول کرتے ہیں، جذبات سے نہیں. اور یہ کہ کسی سے رد کرتے ہیں تو دلیل سے کرتے ہیں، اگر قبول کرتے ہیں تو دلیل سے، رد کرتے ہیں تو دلیل سے. یہ انٹلیکچوئل مائنورٹی آپ اسے کہیں یا انٹیلیجنسیا کہیں، یا یہ کہ اس کے لیے برین ٹرسٹ بھی ایک لفظ ہے کہ ہر معاشرے کے اندر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ہوتے بہت کم ہے تعداد میں، لیکن ڈیسائسو ہوتے ہیں اس معاشرے کا جو بحیثیت مجموعی رخ ہے وہ یہ معین کرتے ہیں. عوام کی حیثیت جو ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک انسان کے جسم میں ہاتھ پاؤں ہیں، آغا و جوارے ہیں، لیکن جو حیثیت ایک انسان کے جسم میں دماغ کی ہے وہ اس برین ٹرسٹ کی ہوتی ہے، انٹیلیجنسیا کی. یہ طبقہ جو ہے اس کو دعوت جو دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ واس سے نہیں، جذباتی نہیں، بالحکمہ، پختہ باتیں، عقلی دلائل، محکم باتیں. وہ حکمت جس کے بارے میں فرمایا گیا وہ مضبوط اور حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، سورہ بقرہ میں ہم پڑھائے ہیں. اور وہ حکمت کے جو تین جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم و تربیت ہے اس کے مراحل میں سب سے اونچا مرحلہ بیان ہوا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ حکمت جو ہے گہری باتیں، دانائی کی باتیں، عقل کی باتیں، مسلمہ اصول ان کے حوالے سے یہ سمجھنا کہ کس شے کی اہمیت زیادہ ہے، کس شے کی اہمیت کم ہے، کیا چیز پرائمری امپورٹنس کی ہے، کیا سیکنڈری ہے. ان چیزوں کو جاننے والے لوگ جو ہیں، جو اصول پہچان لیتے ہیں پھر اصولوں کو منتخب کرنا جانتے ہیں، تو ان کے لیے دعوت جو ہے وہ بھی بہرحال اسی سطح کی ہونی چاہیے کہ وہ دعوت جو ہے دلائل پر، براہین پر. جب قرآن کہتا ہے اپنے مخالفین سے ہاتھی برہانہ کو ممکن تم صادقی لاؤ دلیل لاؤ، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے مخاطبین جو ہیں ان کو بھی حق پہنچتا ہے جو دلیل طلب کرے. اب اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہی شخص یہ کام کر سکتا ہے جو خود اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے کافی بلند ہو چکا ہو، جس کا اپنا شعور بہت پختہ ہو چکا ہو، تاکہ خود حکیم نہ ہو تو حکمت کے ساتھ دعوت کیسے دے گا. لیکن ایک ہے عام سطح لوگوں کی، عام لوگ جو ہیں جن کے دماغوں میں اس طرح کے کوئی فطور نہیں ہوتے، کوئی وہ عقل کی چھلنی لگی نہیں ہوتی، ان کے جذبات جو ہیں اچھے, اگر جذبات اچھی بات کہی جائے تو جذباتی طور پر بھی اپیل ہو جاتی ہے. یوں سمجھیے کہ دل جو ہے ان کے کھلے ہیں, کھلی کتاب مانند ہے, آپ جو چاہیں لکھ دیجئے, جیسے کھلی صاف سلیٹ ہے اس پر آپ نے جو چاہ لکھ دیا. ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ بعض لیکن حسنا, ایک بات جو ہے اچھی بات ہے خلوص سے ساتھ کہی جائے, وہ شخص یہ محسوس کرے کہ جو بات یہ کہہ رہا ہے مجھ پر دھوس نہیں جمانا چاہتا, اپنے علم کا روب نہیں ڈالنا چاہتا, بلکہ یہ درحقیقت میری خیرخواہی کی وجہ سے مجھ سے نفرت نہیں کرتا, میری تحقیق نہیں کر رہا ہے, جو یہ مجھ سے کہہ رہا ہے وہ خلوص سے کہہ رہا ہے. از دل خیزت بر دل ریزت, دل سے بات نکلے گی اور دل پہ جا اترے گی. یہ ہے موضوع حسنا. عوام ناس کے لیے دعوت جو ہے وہ اس لیول کے اوپر ہوتی ہے, وہ زیادہ عقلی اور منطقی اور بحثیں اور ان کے سامنے فلسفے کی جو ہے وہ کتابیں کھول کر آدمی بیٹھ جائے تو یہ گویا کہ ان پر ظلم ہے, یہ ان کے لیے تکلیف مالا یتاق ہے. تو سب سے اوپر کا لیول ہے اوپر اللہ سبیل رب کبھی حکمہ, پھر ہے والمعزت الحسنہ عوام کے لیے. نمبر تین وہ ہوتے ہیں لوگ معاشرے کے اندر کہ جو لوگوں کو گمراہ کرنے پر تلے ہوتے ہیں, مثلاً عیسائی مشنریز ہیں, انہیں تو خرچے ملتے ہیں, ان کے تنخواہیں ہیں, ان کے بجٹس ہیں, بڑی بڑی حکومتوں کی طرح کے بجٹ ان کے ہیں, ان کی ٹریننگ اس لیے ہو رہی ہے, انہیں خاص خاص ایشوز کے اوپر ٹرین کر کے بھیجا جاتا ہے مظاہرہ کرنے کے لیے. قادیانیوں کا نظام ہے, بحالیوں کا نظام ہے, ان کے لیے یہ ہے کہ لوگوں کو ٹریننگ دے کر وہ مجادلے کے لیے, مناظرے کے لیے, بحث کے لیے, اس کے لیے ان کو تیار کیا گیا ہوتا ہے. یہ بات مان کر دینے والے نہیں ہوئے, آپ خلوص کے ساتھ ان سے بات کریں گے تو ادھر حقیقت میں تو یہ سمجھیے کہ ادھار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں اس پر کہ انہوں نے بات نہیں مان لی, بلکہ یہ کہ لوگوں کو گمراہ کرنا, ان کے ساتھ جدال کرنا پڑتا ہے, جو جلنا بھی پڑتا ہے, بحث بھی کرنی پڑے گی. لیکن اس بحث میں بھی جو ہمارے یہاں مناظرے کا لفظ آیا, قرآن مجید میں مناظرے کا لفظ نہیں آیا ہے, مجادلے کا لفظ آیا ہے. جادل ہوں, ہاں اسے جھگڑو, انہیں جواب دینے پڑیں گے ایسے کہ جو انہیں خاموش کر دیں, اگر وہ خاموش نہیں ہوں گے تو عوام الناس کے اوپر ان کا اثر ہو جائے گا. لیکن اس مجادلے میں بھی تمہارا اپنا اخلاقی معیار برقرار رہنا چاہیے, نیچے نہ اترو, گالم گلوز پر نہ آ جاؤ, بہت گھٹیا انداز اختیار نہ کر لو, بلکہ جیسے کہا گیا کہ ان کے معبودوں کو گالیاں نہ دینی شروع کر دو, بلکہ یہ کہ ان میں بھی ہمیں آداب, اس کے اندر بھی آداب کو محفوظ رکھتے ہوئے. تو یہ تین لیولز ہیں, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادل بالتی احسن. اب اس میں ہر ایک کے لیے تو تیاری کرنی ہوگی, قادیانیوں سے مباحثے کرنے کے لیے ظاہر بات ہے عام آدمی نہیں کر سکتا جب تک کہ ان اسپیشل ایشوز کے اوپر اس کو صحیح صحیح جو ہے اس کو تعلیم نہ دے دی گئی ہو, اس کی تربیت نہ ہو گئی ہو. اور اسی طریقے سے جو بھائیوں نے کوئی مسائل اٹھائے ہوئے ہیں, منکرین حدیث نے کوئی اٹھائے ہوئے ہیں, اس طرح کے لیے جو یہ تین لیولز ہیں ان کو سمجھ لیجیے. اب آئیے ہم سورہ بنی اسرائیل کی طرف چل رہے ہیں. یہ قرآن مجید کے وسط میں دو عظیم خزانے ہیں حکمت قرآن کے, سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف, اور یہ نہایت حسین و جمیل جوڑا ہے. ان میں جوڑے ہونے کی جو نسبتیں ہیں, نسبت زوجیت, کیا کیا مشاہدتیں ہیں, کس کس اعتبار سے کمپلیمنٹری ہیں, وہ تو ظاہر بات ہے کہ میں شروع میں زیادہ وقت نہیں لے سکتا, یہ تو دوران جب ہم ترجمہ کریں گے پڑھیں گے بات واضح ہو جائے گی. لیکن ایک دو موٹی موٹی باتیں دیکھ لیجئے. اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ, اللہ کی تسبیح کے ساتھ. سورہ کہف یہ ہوگی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, الحمدللہ. اور حدیث نبی میں آیا ہے التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملاہ, نظام جو میزان معرفت خداوندی ہے وہ آدھی ہو جاتی ہے تسبیح سے, سبحان اللہ کہنے سے, اور پر ہو جاتی ہے الحمدللہ کہنے سے. یہ دونوں مل کر گویا کہ معرفت خداوندی کا جو بھی انسان کے پاس ہو سکتا ہے اساسہ اور جو پونجی ہو سکتی ہے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے. جب آگے چل کر المسبحات میں اس مضمون پر تفصیلی گفتگو کریں گے, لیکن یہاں نوٹ کر لیجئے تسبیح سے شروع ہو رہی ہے سورہ بنی اسرائیل اور تحمید سے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. پھر یہ کہ یہاں ہے ذکر اللہ اپنے بندے پر لے گیا, وہاں ہے اللہ نے اپنے بندے پر کتاب اتاری, یہ گویا کہ ویسے پوکل معاملہ ہو رہا ہے. دونوں جگہ عبد کا لفظ آیا, رسول کا لفظ نہیں آیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اس طرح آخر میں آپ دیکھیں گے دو آیتیں اس سورہ مبارکہ کی جو ہے قل سے شروع ہوں گی, قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. اسی طریقے سے آخری آیت بھی ہے, اور پھر اسی طریقے سے سورہ کہف کی بھی آخری دو آیتیں قل سے شروع ہوں گی. چار قل ہیں, چار قل تو سورتوں کے ہیں, کل آؤ جو میرا بل فلک اور کل آؤ جو میرا بل ناس، چار کل بہت مشہور ہیں، لیکن یہ چار کل جو ہیں دو آیتیں کل والی یہ جو سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں آئیں گی، اور دو آیتیں کل والی جو سورہ کہا نہایت عظیم آیات ہیں، اور ان دونوں میں بھی پھر وہی ریسیپروکل نسبت ہوگی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے. ایک اور خاص بات یہ ہے ان دونوں صورتوں میں کہ یہ اس طریقے سے انٹر لاکڈ ہے، جیسے ریل گاڑی کے جو ڈبے ہوتے ہیں ان کو جوڑا ہوا ہوتا ہے بیچ میں، انٹر لاکڈ ہوتے ہیں. یہ جو ہے وہ ختم ہوگی سورہ مبارکہ کبر ہو تکبیرا قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، کہو کہ کل حمد کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، یہ آخری آیت ہے. اور اس حکم پر گویا کہ تعمیل کرتے ہوئے اگلی صورت نازل ہو رہی ہے، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. اس طریقے سے یہ دونوں جو ہیں باہر انٹر لاک ہوئی ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس کا پہلا رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے، بہت عظیم ہے، کہ اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے چار ادوار کا تذکرہ ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک گزر چکے تھے. 2000 برس کی تاریخ ان کی ہے جس کو کہ چار ادوار میں یہاں چار آیتوں میں سمو کر بیان کر دیا گیا. اس کا ہمارے لیے فائدہ کیا ہے کہ ایک حدیث نبی میں آیا ہے لا یاتین علی امتی ما کا علی بنی اسرائیل حزم الناد بالنال، میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے، بالکل ایسے جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے. جوتیوں کا جوڑا زمین پر رکھا ہو تو آپ کو مختلف نظر آئیں گے، جوتیوں کے رخ جو ہیں وہ مختلف ہوں گے پنجوں کے حساب سے، لیکن اگر ان کے تلووں کو جوڑ دیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اسی طریقے سے چار ادوار امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے گزر چکے ہیں. تو گویا کہ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے بھی یہ آئینہ جو ہے ان آیات میں جو تاریخ ہے بنی اسرائیل کا آ رہا ہے وہ بہت مفید ہے. چنانچہ اس پر میں نے مضمون لکھا تھا، وہ پھر پہلے تو اب چھپتا ہے چھوٹی شکل میں، وہ کتاب چاہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، اور اس کے بعد ایک بڑی کتاب بھی اب آ چکی ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، اردو میں وہ کتاب بھی موجود ہے جو اس موضوع پر ہے. لیکن اس زمن میں جو کچھ مجھ پر کھلا ہے وہ در حقیقت ان آیات کے حوالے سے اور اس حدیث کی کنجی سے، وہ حدیث جو ہے گویا کہ وہ کنجی کی حیثیت رکھتی تھی جس سے کہ میں نے ان آیات میں جو خزانہ مزمر ہے علم کا اور معرفت کا اور معلومات کا اس کو میں نے کھولا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اب جو ہے انگریزی میں بھی یہ کتاب کا جو ہے چھوٹا بھی موجود ہے، آئیز اینڈ فال آف دی مسلم امہ، اور دوسری طرف انگریزی میں اب دوسری کتاب کی بھی ترجمانی آ گئی ہے لیسنز فرام ہسٹری، اور وہ سب قسم جیسا کہ میں نے اس کیا یہاں سے ماخوذ ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے یعنی مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے پاس سے، الی مسجد الاقصی دور کی مسجد کی طرف، یعنی یروشلم بیت مسجد اقصی جو کہ قبلہ رہا ہے بنی اسرائیل کا، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے. یہ بابرکت اس اعتبار سے بھی ہے کہ بہت ہی یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی بہت ذخیر علاقہ ہے، بہت اچھی آب و ہوا ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ یہاں سینکڑوں نبی آئے ہیں، حضرت ابراہیم کا مدفن بھی وہی ہے، حضرت ابراہیم کا مسکن وہ رہا ہے، بہت سے انبیاء وہاں رہے ہیں، اور یہ جو مرکز رہا ہے یروشلم کا حیکل سلیمانی، یہ نمن اتنے نیک لوگ جو ہے یہاں رہے ہیں اور یہاں پر عبادتیں ہوتی رہی ہیں، تو یہ پورا ماحول جو ہے روحانی اعتبار سے بھی مادی اعتبار سے بھی بڑا بابرکت ہے. یہ اشارہ ہو رہا ہے معراج کے سفر کی طرف، جس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ زمینی اور حصہ پھر آسمان کی طرف. زمینی حصہ یہ ہے کہ مسجد حرام سے اور مسجد اقصی یروشلم تک حضور کو لے جایا گیا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے جو اسینٹ جو اوپر اٹھنا جو ہے آسمانوں کی طرف کا سفر جو ہے وہ شروع ہوا ہے. قرآن مجید نے یہاں صرف اس پہلے حصے کا ذکر کیا ہے، اور اس کا خاص سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اب گویا کہ اعلان ہو رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان دونوں دین کے جو توحید کے عظیم مراکز تھے ان کا متولی بنا رہا ہے، محمد کو اور ان کی امت کو صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ صحابہ صلاۃ وسلام. اس حوالے سے آپ کو وہاں لے جایا گیا، وہاں تمام انبیاء کرام ان کی ارواح وہاں جمع ہوئی، جو بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کو جسد دیے ہوں گے, مثالی جسد دیے, جن کے لیے حقیقتوں کو ہم نہیں جان سکتے, یہ تمام جو ہے پھر متشابہات میں آ جائے گا. وہاں حضور نے ان کی امامت کی, پھر وہاں سے آسمان کی طرف آپ کے سفر کا جو ہے وہ عروج کا, معراج کا سفر شروع ہوا ہے. اس کا ذکر قرآن مجید میں دوسرے حصے کا جو ہے وہ پھر سورۃ النجم میں آئے گا مختصر طور پر, یہاں صرف اس کے زمینی حصے کا ذکر ہے. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا, تاکہ ہم دکھائیں اسے اپنے بندے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آیات. انه هو السميع العليم, یقینا سميع البصير, یقینا وہی اللہ ہے سب کچھ سننے والا اور کچھ دیکھنے والا. اب اس کے بعد وہ جو مرکز تھا وہاں پر, کیونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ مرکز رہا ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا, تو اب ان کی تاریخ کا حوالہ شروع ہو رہا ہے. وہ آتے نا موسیٰ کتاب, اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی یعنی تورات. جعلناہ ہدا لبنی اسرائیل, اور ہم نے اسے بنایا تھا ہدایت نامہ, رہنمائی بنی اسرائیل کے لیے. وہ ہدا للناس اس معنی میں نہیں تھی کہ تمام نوع انسانی کے لیے ہو, بلکہ وہ درحقیقت بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ. جعلناہ ہدا لبنی اسرائیل, اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, اور اس کی تعلیم کا جو نباب اور خلاصہ, توحید کا اصل جو جوہر ہے, مغز ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہ سمجھو, مت پکڑو کسی اور کو میرے سوا کارساز, کسی پر تمہارا بھروسہ, کسی پر توکل نہ ہو میرے سوا. یہ توحید کا لب و لباب ہے اور خلاصہ ہے. ذریت من حملنا مع نوح, اے وہ لوگ جو اولاد ہو ان کی جن کو ہم نے اٹھایا تھا نوح کے ساتھ, سوار کیا تھا کشتی میں نوح کے ساتھ. حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے سام, حام, یافث, اور ظاہر بات ہے شام ہی کی نسل ہے یہ, کہ جس میں حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی, اور انہی کی نسل ہے یہ بنی اسرائیل. تو گویا کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بچا لیے گئے تھے ان کی کشتی میں, انہی میں سے ایک کی نسل تم ہو. ذریت من حملنا مع نوح, انہ کان عبدا شکورا, یقیناً وہ ہمارا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین, اور ہم نے یہ پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ دو مرتبہ تم زمین میں بڑا فساد مچاؤ گے. بولا تعلیم نہ علوم کبیرا, اور بہت ہی تم سرکشی کرو گے, بہت بڑی سرکشی کرو گے. یعنی دو ادوار تم پر ایسے آئیں گے, شرارتیں کرو گے, سرکشی کرو گے, دین سے دور ہو جاؤ گے, لہم و لعب میں مبتلا ہو جاؤ گے, عیاشیوں کے اندر, اور اس میں تمہارا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر تمہارے اوپر عذاب کے کوڑے برسیں گے. اب یہاں پہ مطمئن کی لائن یہ ہے کہ اس سے پہلے ان کا ایک دور آیا کہ جس کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمتیں فرمائیں, کیونکہ ہم کچھ چیزیں پڑھ چکے ہیں تاریخ بنی اسرائیل کے ضمن میں, وہ ذہن میں رکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے بنی اسرائیل کو مصر سے, تو یہ 1400 قبل مسیح کی بات ہے. اس کے بعد وہ آئے ہیں, تورات میں ملی ہے, جبکہ وہ جبل طور کے پاس پڑاؤ ڈالا ہے. وہاں سے پھر شمال مشرق کی طرف چلے ہیں, جب کہا گیا کہ جنگ کرو قوم نے انکار کر دیا, تو 40 برس تک کی سزا مل گئی ان کی بزدلی کی وجہ سے. 40 برس تک وہ اسی سیرا میں بھٹکتے پھرے. اسی دوران حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا اور حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا. لیکن پھر سیرا میں جو نسل پیدا ہوئی وہ پلی بڑھی, وہ ہمت والی تھی, مشقت دیکھی ہوئی تھی اس نے, اس نے پھر جنگ کی اور جہاد کیا. حضرت یوشع ابن نون جو خلیفہ اول تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے, ان کی سرکردگی میں تو فلسطین فتح کر لیا. پہلا شہر جو فتح ہوا وہ اریحا یا جریکو ہے, تو آج بھی موجود ہے وہ شہر. اس کے بعد انہوں نے کچھ عرصے کے اندر پورا فلسطین فتح کر لیا, لیکن غلطی یہ کی کہ اس میں ایک مرکزی حکومت نہیں آئی, بہت سے 12 حکومتیں, 12 قبیلے تھے, جیسے 12 چشمے ان کو دیے گئے تھے, 12 حکومتیں بنا لی. پھر آپس میں لڑنے بھی لگے, طوائف الملوکی ہوئی. تو آس پاس کے جو مشرق اور کافر قومیں تھیں سیریا وغیرہ میں اور آس پاس اردن کے رہنے والی, انہوں نے پھر جو ہے ان کے اندیشہ دیوانی شروع کی, اور ایک دور یہ آیا کہ اس میں ان کو بہت سے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور وہ لوگ بڑی زوال سے دو چار ہو گئے. تب انہیں ہوش آیا, انہوں نے سیمون نبی جو ان کے تھے ان سے کہا کہ ہمارے لیے سپہ سالار مقرر کیجئے, ایک سپہ سالار ہو تاکہ اس کے پیچھے ہم سب کے سب 12 کے 12 قبیلے جمع ہو کر جنگ کریں, تو پھر یہ کہ اپنے دشمنوں کو فتح حاصل ہو. یہ وقفہ تقریباً 300 برس کا ہے, جس کے بعد یہ جنگ ہوئی ہے تالوت اور جالوت کی, اور حضرت تالوت نے جالوت کو قتل کیا. پھر حضرت داؤد منظر پر آ گئے, پھر تالوت, حضرت داؤد اور حضرت سلیمان, یہ تین ان کی حکومتیں ہیں تقریباً 100 برس پر پھیلی ہوئی. 16 برس تالوت کے، 40 برس حضرت داؤد کے، 40 برس حضرت سلیمان کے، یہ گویا کہ ان کی خلافت راشدہ ہے. جیسے ہمارے یہاں حضرت ابوبکر کا دور مختصر ہے، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ مل کر جو ہمارے یہاں بلکہ 24 برس تین خلافتوں کے، ان کے ہاں یہ 100 برس کا عرصہ ہے. لیکن حضرت عثمان کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ تقسیم ہو گئی تھی مملکت، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو حضرت ابی معاویہ نے تسلیم نہیں کیا، تو شام اور مصر کے علاقے علیحدہ رہے. بالکل اسی طرح ہوا وہاں پر بھی کہ حضرت سلیمان کے بعد ان کے دو بیٹوں میں جو مملکت تقسیم ہو گئی، ایک شمالی مملکت تھی جو جس کا نام اسرائیل تھا، اور سامریہ اس کا دارالخلافت تھا، ایک جنوبی تھی یہودا، اور وہ اس کا جو ہے یروشلم اس کا دارالخلافت. تو اس طریقے سے دو ملکیں بن گئے. یہ زمانہ ان کا ابھی عروج کا بہرحال ہے، کچھ کئی 100 برس ان کے عروج کے گزرے، پھر ان میں خرابیاں آئیں، پھر ان کے اندر شرک، مشرکانہ اوہام آ گئے، دنیا پرستی آ گئی، شریعت کا مذاق بنانا ہو گیا معاملہ، تو پھر ان پر زوال آیا. پہلا زوال جو آیا، پہلے اسیرینز نے شمالی مملکت جو تھی اسرائیل کی اس کو ختم کر دیا. یہ کوئی ختم کیا انہوں نے اس سے کافی پہلے، 700-800 برس قبل حضرت مسیح کے. اس کے بعد جو اصل آیا ہے نبوکدنضر، جو نمرود تھا عراق کا، اس کا حملہ ہوا 587 قبل مسیح میں، انہوں نے یروشلم کو برباد کیا، 600,000 کو قتل کیا، 600,000 کو قیدی بنا کے لے گیا، اور یہ کہ یروشلم میں دو اینٹیں سلامت نہیں رہنے دی، اور ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا. یہ ان کا بدترین دور آیا. تقریباً 125 برس یہ کیپٹیوٹی میں رہے بیبیلونیا میں، 600,000 کو ہانک کر لے گیا وہاں پر، بدترین دور. تو پہلا عروج، اس کا جو کلائمیکس تھا وہ تالوت اور داؤد اور سلیمان کا دور حکومت، اور پہلا زوال جس کا یہ سمجھیے کہ سب سے نیچے کی پوزیشن یہ ہے جو کیپٹیوٹی کا دور ہے ان کا. اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام میں آئے، اللہ نے بھیجا، انہوں نے دعوت اصلاح توبہ کی منادی کی، پھر یہ لوگ ٹھیک ہوئے. ادھر یہ کہ ایران نے حملہ کیا تھا عراق پر اور ان کو آزاد کر دیا تھا کہ جاؤ تم، کہ خورس نے، ذوالقرنین نے، کہ تم جاؤ اور جا کر اپنا شہر دوبارہ آباد کر لو. تو یہ پھر آ گئے حضرت عزیر کے ساتھ ہو کر آئے ہیں. تو یہ تقریباً 458 قبل مسیح میں پھر یہ دوبارہ آئے ہیں. تو یہ سمجھیے کہ 125 برس تک یہ جو شہر ہے اجڑا پڑا رہا ہے. اسی دوران میں حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس کے لیے صلاح بھی رکھا ہے، وہ موت بن پر تاریخ کر دی تھی جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے ہیں. یہ سارے واقعات کو آپ سمجھ لیجیے کہ یہ علیحدہ علیحدہ ٹکڑے جو ہم نے پڑھے ان کو جوڑ لیجیے. بہرحال پھر ان کے اندر یہ کہ ایک نیکی کی تحریک چلی، پھر ان کے اندر لوگوں نے توبہ کی، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ ایک عروج عطا کیا، مکاوی سلطنت قائم ہوئی، اور وہ جہاں تک جو دنیاوی حدود ہیں، زمینی حدود، وہ حضرت سلیمان کی مملکت سے بھی بڑی تھی. یہ ان کا دوسرا دور عروج ہے. لیکن پھر ان کے اندر زوال آیا، پھر خرابی آئی، پھر وہی دنیا پرستی، وہی عیاشیاں، وہی بدماشیاں، وہی مشرکانہ اوہام. اس کے نتیجے میں پھر ان پر جو کوڑے پڑے ہیں وہ پہلے تو پڑے ہیں یونانیوں کے ہاتھوں، سکندر مقدونی نے پہلے فتح کیا ان کو، پھر سلیوکس جو اس کا اس سے پیسالار تھا وہ ان پر حکمران رہا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ پھر رومنز آ گئے، رومنز نے ان کو فتح کر لیا، ان کی حکومتیں چلتی رہیں. یہ دوسرا دور ہے. اس دور میں پھر یہ ہے کہ رومنی کے ہاتھوں 70 عیسوی میں دوبارہ یروشلم تباہ و برباد ہوا، 135,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے. پھر دوبارہ وہ ٹیمپل یا ہیکل سلیمانی جو دوبارہ تعمیر کر لیا تھا حضرت عزیر کے بعد، پھر وہ مسمار کر دیا گیا، اور وہ آج تک مسمار پڑا ہوا ہے. اور گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت 500 برس ہو چکے تھے اس کو مسمار ہوئے ہوئے. 70 عیسوی میں وہ مسمار ہوا، اور 571 میں حضور کی پیدائش ہے. یعنی آپ کی پیدائش بھی پورے 500 برس بعد ہوئی ہے، جبکہ رومیوں کے ہاتھوں ہیکل سلیمانی تباہ و برباد کر دیا گیا تھا. یروشلم میں پھر کوئی متنفس نہیں رہا، لیکن یہ کہ بعد میں جو ہے اس کے اندر ان کو یہاں سے نکال باہر کیا گیا، ان کا ڈائسپورا شروع ہو گیا. وہ ڈائسپورا اس صدی کے شروع میں ختم ہوا ہے، وہ پھر میں بعد میں بات کروں گا. یہ ساری داستان بڑی اہم ہے، اس لیے کہ یہ سابقہ امت مسلمہ ہے. یہ وہ امت مسلمہ ہے جس کے ہاں 1400 برس تک نبوت رہی، جس کے ہاں 3 کتابیں نازل ہوئی ہیں، جن کے بارے میں قرآن میں 2 جگہ ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی. تو اسی طریقے سے پھر ان کو معزول کرنے کے بعد ہم سامنے آئے ہیں، تو حضور نے بتایا وہی کچھ تم پر بھی ہوگا اور وہی کچھ ہم پر بھی ہوا ہے. ہمارا بھی پہلا عروج عربوں کی زیر قیادت تھا، پھر زوال آیا. پہلے پٹائی ہوئی کروسیڈرز کے ہاتھوں، پھر جو پٹائی ہوئی ہے، بڑی پٹائی جو ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے پھر ہلاکو اور چنگیز کے ذریعے سے، فتنہ تاتار، اس کے بعد پھر جو ہے وہ قیادت بدل گئی، عربوں کی قیادت کے بجائے ترکوں کی قیادت آ گئی، وہ وہی لوگ جنہوں نے لاکھوں کروڑوں مسلمان قتل کیے، پھر وہ ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، انہی کے ذریعے یہ مختلف حکومتیں بنی، ترکان تیموریت، ترکان صفویت، ترکان سلجوقیت، ترکان عثمانی، لیکن اس کے بعد پھر ان پر بھی زوال آیا، وہ ہم نے دیکھ لیا اس صدی میں، گریٹ اوٹومان امپائر جو ہے اس صدی کے شروع میں ختم ہو گئی، اور ہم پر بھی یہ دوسرا جو دور آیا عذاب کا، وہ یورپ کی قوموں کے ذریعے سے آیا، کہیں انگریز آ گئے، کہیں فرانسیسی آ گئے، کہیں اطالوی آ گئے، کہیں اسپینیئرز آ گئے، کہیں ڈچ آ گئے، تو جیسے کہ یہودیوں پر بھی دوسرا عذاب جو آیا تھا وہ گرینکس اور رومنز کے ہاتھوں، اسی طریقے سے مسلمانوں پر بھی دوسرا زوال کا دور جو آیا ہے وہ یورپین کولونیل پاورز کے ہاتھوں آیا. ہم نے یہ طے کر دیا تھا، پہلے ہی سنا دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ تم اپنی تاریخ میں دو مرتبہ بہت فساد مچاؤ گے اور بہت سرکشی کرو گے. فیضا جا وعد اولا ہوگا، جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آ گیا، باسنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید، ہم نے تم پر مسلط کر دیے اپنے ایسے بندے جو بڑی سخت جنگ کرنے والے، بڑے سخت جنگجو تھے، پر جاسو خلال دیار، تو وہ تمہاری آبادیوں میں، ملکوں میں گھس گئے، مکان وعدہ مفعولا، اور وہ وعدہ جو اللہ کا تھا وہ پورا ہو کر رہا. یعنی جب تم شرارت کرو گے، جب تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے، جب تم اللہ کی کتاب کو، اللہ کے قانون کو جو ہے وہ مذاق اور ہنسی بنا لو گے، تو پھر تم پر ہمارے عذاب کے کوڑے پڑیں گے. یہ میں بتا چکا ہوں، پہلے یہ کوڑے آئے اسیرینز کے ہاتھوں جنہوں نے ختم کر دیا اسرائیلی مملکت کو، پھر یہ آئے نبوکدنضر کے ہاتھوں، بیبیلونینز کے ہاتھوں، جس نے کہ یروشلم کو بھی برباد کیا، 600,000 کو قتل کیا، 600,000 کو ساتھ لے گیا اور حیکل سلیمانی مسمار کر دیا. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی ان پر، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک مرتبہ پھر حوصلہ دی، سہارا دیا، چاہے وہ سہارا ایرانیوں کی وجہ سے ہوا کہ خورس یا سائرس ذوالقرنین، اس نے اب عراق پر حملہ کیا اور پھر یہاں پہ ان کو اجازت دے دی کہ تم چلے جاؤ اور جا کر اپنا شہر دوبارہ آباد کر لو، تو یہ واپس آئے. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی دی ان پر، امددنا کو، وہ تمہاری مدد کی، بے اموال اموال کے ذریعے سے بھی، وہ بنینا، اور اولاد بیٹوں کے ذریعے سے بھی، وجعلناکم اکثر نفیرہ، اور پھر ہم نے تمہیں بنا دیا ایک کثیر تعداد والی قوم، پھر پھلے پھولے، پھر ایک بڑی پراسپرس قوم بن گئے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تم نے اگر تم بھلی بھلائی کمائی تو اپنے نفس کے لیے بھلائی کمائی، اپنے لیے کمائی، اپنے فائدے کے لیے، وہی نشا تو فلاح، اور اگر کوئی برا کام کیا تو وہ بھی اپنے لیے کیا، اس کا وبال تم پر دنیا میں بھی آیا اور آخرت میں بھی اس کا عذاب آئے گا. پیدا جا وعد الآخرت، جب وہ دوسری مرتبہ کی وہ سرکشی اور تمرب اور شیطنت تمہاری اور تمہارا جو ہے دین سے برگشتگی کا دور آیا، تو دوسرے وعدے کا وقت آیا، جو یسو وجوہکم، یہاں وہ الفاظ محروف سمجھیے، باسنا علیکم عباد بنا علی باسن شدید، وہ گویا کہ الفاظ یہاں ریپیٹ نہیں کیے گئے، دوبارہ پھر ہم نے تمہارے اوپر ایسے زوردار لوگوں کو مسلط کیا، جو یسو وجوہکم، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، تمہارے ہوئیے بگاڑ دیں. بولے یت خلی مسجد کما دخل اولا مرہ، اور وہ داخل ہوئے مسجد میں، یعنی مسجد اقصیٰ میں، حیکل سلیمانی میں، جیسے کہ وہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ، جیسے بے حرمتی کی تھی بیبیلونینز میں بیت المقدس کی اور حیکل سلیمانی کی، ایسی بے حرمتی پھر کی ہے ٹائٹس رومی نے 70 عیسوی میں اس حیکل کی بھی، اور حیکل کو بشمار کر دیا. کما چلو اول ابر راہ بلے یہ تب میرے ماں اللہ تصبیرہ، اور یہ کہ تباہ و برباد کر دے ہر اس شے کو جس کے اوپر بھی ان کو اختیار اور قبضہ حاصل ہو جائے. اصا رب کو من رحمکم، یہ دور گزر چکے 2000 برس، یعنی ان کا سیکنڈ جو سمجھیے کہ زوال کی انتہا تھی وہ چلی آ رہی تھی 500 برس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسط کے وقت تک. ایک عروج، ایک زوال، پھر عروج، پھر زوال، اور زوال کو 500 برس ہو گئے تھے جبکہ حضور کی بعثت ہوئی اور یہ قرآن نازل ہوا. ان حالات میں کہا جا رہا ہے عسیٰ ربک ان یرحمکم، تمہارا رب اب بھی تم پر رحم فرمانے کو تیار ہے، ممکن ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے. وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر تم نے وہی روش اختیار کی، وہی کفر کیا، وہی حق کو ماننے سے انکار کیا اور اعراض کیا، اجنا، پھر ہم وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا تھا. وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو تو باڑا بنا رکھا ہے، جیل تو بنا رکھی ہے ہم نے، جو ان سب کا احاطہ کر لے گی، جس طرح کہ جانوروں کو باڑے میں بند کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے قید خانہ کو تیار کر رکھا، آخر کا قید خانہ تو ہے ہی، اس دنیا میں بھی تم پر عذاب کے کوڑے برسیں گے. ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم. دیکھو اب یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گویا کہ اب شاہدہ ہے، اللہ کی رحمت میں داخل ہونا ہے تو اس سے داخل ہونا ہوگا، اس کو مانو تو تمہارے لیے اللہ کی رحمتوں کے دروازے پھر کھل جائیں گے. جو بھی اللہ نے وعدے کیے اپنے اس آخری نبی اور ان کی امت کے لیے، تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ گے، انہیں کی برکتوں سے تم بھی حصہ پاؤ گے. ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم، یقیناً یہ قرآن ہے جو اب راستہ دکھا رہا ہے اور رہنمائی کر رہا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے. اقوم ویبشر المؤمنین، اور بشارت دیتا ہے اہل ایمان کو، الذین یعملون الصالحات، جو نیک عمل بھی کریں، ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اب دیکھیے جہاں بھی وہ بات آتی ہے عمل کی خرابی کی تو ایمان بالآخرۃ درج کرا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، آتمنا لہم عذابا علیما، ان کے لیے تو ہم نے فراہم کیا ہوا دردناک عذاب. یہ پہلا رکن 10 آیات کا بہت ہی اہم ہے تاریخی اعتبار سے، اور اس کو سمجھنا چاہیے. یہ خد و خال یہ ہماری ہی گویا کہ امت مسلمہ ایک ہم ہیں، الحمدللہ امت محمد میں شامل ہیں، لیکن یہ بھی ایک امت مسلمہ تھی، یہ سابقہ امت مسلمہ ہے، اور ابھی یہ ختم نہیں ہوئی، یہ موجود ہے، اگر ڈپوسٹ ہے، معزول کر دی گئی ہے، وہ دوسری بات ہے. اور تقریباً 2000 برس سے یہ بڑے سختیوں کے اندر تھی، لیکن اب تقریباً 100 برس سے یہ ابھر کر آ گئی ہے، اور یہ سمجھیے کہ اب دو پتنگیں اوپر چڑھ رہی ہیں. ایک سابقہ امت مسلمہ کی 1917 سے چلنی شروع ہوئی بالفور ڈیکلریشن، 1948 میں اسرائیل بن گیا، 1967 میں اسرائیل کی جو ہے توسیع ہو گئی، 1991 میں آپ کو معلوم ہے کہ جو اس کا عربوں میں ایک ہی دشمن ہو سکتا تھا جس سے اسے خطرہ تھا، عراق، اس کا برکس نکال دیا گیا. اب وہ اس پورے علاقے کے اندر تو کتنی بڑی طاقت ہے کہ کسی عرب ملک کے اندر یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے. لیکن یہ کہ امت مسلمہ میں جو رینائسنس شروع ہوا ہے، یہ بھی اپنے انتہائی زوال کو پہنچ چکی تھی اس صدی کے آغاز میں. پہلی جنگ عظیم کے بعد جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، خلافت ختم ہو گئی 1924 میں، تو اس کے بعد سے یہاں بھی ایک رینائسنس شروع ہو چکا ہے. یہاں بھی پھر آزادی کی تحریکیں چلیں، پھر جو ریوائول کی تحریکیں، احیائی تحریکیں، جماعت اسلامی کی تحریک، اخوان کی تحریک، مسجدی پارٹی، اسی طریقے سے جو ایران میں تھے فدائی، یہ تحریکیں چل رہی ہیں. تو اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو صدی ہماری گزری ہے، اب ختم ہو رہی ہے، اس صدی کے دوران ہمارا ایک زوال کا عمل بھی چل رہا تھا، اور ایک ترقی کی طرف بھی ہم آگے بڑھے ہیں رفتہ رفتہ. یہ دونوں پروسیس سائڈ بائی سائڈ، برد البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ دونوں عمل چل رہے ہیں. ان تمام چیزوں کا صحیح صحیح اندازہ ہونا چاہیے، ذہن میں خاکہ ہونا چاہیے، تاکہ کوئی شخص دین کی خدمت کر رہا ہو تو اسے معلوم ہو زمان و مکان کے اعتبار سے میں کہاں ہوں، کس جگہ کھڑا ہوں، ماضی کیا ہے، سامنے کیا ہے، داہنے باندھے کیا کیا حالات ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. چنانچہ وہ جو میں نے چند کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، تو غور سے پڑھیے، دو مختصر ہیں، دو ذرا اس سے بڑی ہیں. جب انسان بشر دعا ہوں بالخیر، اور انسان پکار بیٹھتا ہے شر، جبکہ وہ پکار رہا ہوتا ہے اپنے نزدیک خیر. یعنی جب انسان دعا کرتا ہے اللہ یوں کر دے، اسے یہ معلوم نہیں کہ اس کے لیے شر ہے مانگ رہا ہے. جیسا کہ ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں، عسیٰ ان تکرہوا شیئاً وہو خیر لکم، کہ اللہ یہ چیز مجھ سے دور کر دے، جو چیز تم ناپسند کرتے ہو حقیقت میں وہ تمہارا خیر ہے. وہ آسان تو ہندو شعیب ہوگا شر الکم، اور ہو سکتا ہے تم کسی شے کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے شر ہے. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا تم نہیں جانتے. اثرات کیا کہ اللہ کے حوالے کیا جائے، تفویض الامر، اللہ تیرے حوالے، سر تم بے تو مارا خیش رہا، تو جانی حساب کم و بیش رہا، تیرے علم میں جو چیز میرے لیے خیر ہے وہ فیصلہ فرما دے، چاہے مجھے اچھی لگے یا بری لگے، لیکن تیرے علم میں. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، میں تو تیری قدرت سے قدرت چاہتا ہوں، تیرے علم سے خیر چاہتا ہوں، مجھے کیا پتا کس شے میں خیر ہے کس میں شر ہے، تو جانتا ہے. لیکن انسان کے آگے تو اپنی عقل کو آگے رکھتا ہے، اللہ یوں کر دے، ایسا ہو جانا چاہیے، حالانکہ اس کو نہیں معلوم کہ بے وقوف جو شے مان رہا ہے وہ اس کے لیے خیر نہیں ہے، شر ہے. وجب الانسان بالشر دعا ہو بالخیر، اور انسان مانگ بیٹھتا ہے اپنے لیے شر، جبکہ وہ مانگ رہا ہوتا ہے اپنے کہیں اپنے خیال میں اپنے ذہن میں خیر. وقال الانسان عجول، اور انسان بہت جلد باز ہے، اس جلد بازی کی وجہ سے، شارٹ سائٹڈنس کی وجہ سے وہ شر کو خیر، خیر کو شر سمجھ بیٹھتا ہے. وجعلنا الليل والنهار آيتين، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنا دیا ہے. فمحونا آیت الليل، تو ہم نے رات والی نشانی کو جو تاریخ بنا دیا اسے مٹا دیا, معاف کر دیا. وجعلنا آیۃ النہار مبصرۃ, اور دن والی نشانی کو ہم نے سلجھانے والی بنا دیا, روشن کر دیا. کہ تب تک وہ فضل من ربکم, تاکہ اس روشنی کے اندر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو, تمہاری جو معاشی جدوجہد ہے اس کے لیے بھاگ دوڑ کر سکو. بولے تعلم عدد السنین والحساب, اور دن اور یہ رات کا جو فرق ہے, تفاوت ہے, الٹ پھیر ہے, اسی سے پھر ہم نے یہ نظام بنا دیا کہ تم حساب کر سکو سالوں کا, اور یہ سارا جو تمہارے نظام الاوقات ہے, ایک دن ایک رات, ایک دن ہو گیا, پھر ایک دن ایک رات, اس طرح بڑھتے بڑھتے پھر ہفتہ بنتا ہے جو, پھر اس کے بعد جو ہے وہ مہینہ اور سال. وہ کل نشین فصل نہ ہو تفصیل, اور ہم نے ہر چیز کو پوری طرح کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. وہ کل انسانی الزم نہ ہو طاہر ہو فی انوں کے ہی, اور ہر انسان کے ہم نے چپکا دیا ہے اس کی قسمت یا اس کی نحوست یا اس کی خوشبختی یا اس کی جو بھی ہے بدقسمتی, یہ سب چیزیں انسان کی اپنی گردن میں ہم نے کہیں چپکا دی ہیں. اب اللہ جانے کہ یہ کوئی واقعی تن اس کی کوئی مادی حقیقت بھی ہے, شاید کوئی بلینڈ ایسا ہو ابھی جو ابھی تک ہمارے ڈسکشن میں نہ آیا ہو, کہ بہت ہی مائکروسکوپک ہو اور اس میں کوئی بڑا ہی یہ سمجھیے کہ مائکروسکوپک کمپیوٹر اللہ نے لگا رکھا ہے, یہ سب ہو سکتا ہے, کچھ ممکن نہیں کہ پھر ہمیں کہیں معلوم ہوتے یہاں پر کوئی چیز ہے ان ہوتے ہیں اس کی گردن میں کوئی شے ہے کہ جو ہم نے وہاں پہ لٹکا دی ہے. وکل انسانی نظم نہ ہو تائر ہو, تائر کا لفظ جو آتا ہے عام طور پر کہ نہیں سب کے لیے آتا ہے, لیکن یہ کہ اس کے ساتھ یہ جو بھی قسمت ہے کسی کا مقصوم ہے جو بھی اس کو ملنا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کی وہ ہر انسان کے ساتھ گویا کہ اس کی وہ کتابیں ان کتاب میں سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کا کھاتا ہے اس کا ڈیبٹ کریڈٹ وہ یہاں پر لگا دیا ہے. ورنہ یہ لگو یوم قیامت کتاب الرقا منشورا, اور ہم نکال لیں گے اس کے لیے قیامت کے دن سے کتاب کی شکل میں جسے وہ پڑے گا کھلی ہوئی کتاب, یعنی یہیں پر شاید وہ کوئی لگا ہوا ہے کوئی ریکارڈر ہے کہ جس کے اندر وہ سارے ہمارے افعال و اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں چاہے وہ کتنا ہی مائکروسکوپک ہو, اور اس کے بعد اس کو نکال کر جو ہے وہ رکھا جائے یہ ایک چپ کے اندر. آپ کو معلوم ہے چپس ہی کا تو سارا کھیل اس دنیا میں چل رہا ہے, اس میں آپ کی پوری زندگی کی فلم موجود ہے, آپ نے ایک ایک حرف جو زبان سے نکالا وہ موجود ہے, آپ کے ذہن میں جو جو خیالات آتے رہے وہ موجود ہیں, آپ کے دل میں جو نیت پر پروان چڑھتی رہی وہ موجود ہے, وہ ایک چپ جو ہے کفایت کرے گا. وکل انسانی اللہ کہہ رہے تھے لوگوں کہ اس میں جو لبھی عمل قیامت اور کتاب القاع منشورہ, اور کہہ دیا جائے گا یہ کتاب ہے خود پڑھ لو اپنی کتاب, یہ اپنا مال خود پڑھ لو, کباب نفس اليوم عليك حسيبا, تم خود بھی آج کافی ہو کہ حساب کر لو, ڈیبٹ کریڈٹ کا حساب جوڑ لو, یہ سارا تمہارے سامنے تمہارا کچا چٹھا موجود ہے. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه, جو کوئی بھی ہدایت پر آتا ہے ہدایت کو اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے کے لیے اپنے فائدے کے لیے. ومن ضل فانما يضل عليها, اور جو گمراہ ہوتا ہے ظاہر بات ہے وہ اپنے اوپر ہی اس کا وبال لے گا, گمراہ ہوتا ہے اپنے اوپر اپنے خلاف اپنے اوپر ہی وبال لے گا. ولا تذر واذرۃ من الاخرى, اور دیکھو نہیں ہوگی کوئی جان اٹھانے والی کسی اور کے جان کے بوجھ کو, ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے, جو بھی آپ کے اعمال کا انبار ہے وہ آپ کے قدموں پر ہوگا, کوئی اور نہیں اٹھا سکے گا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ومن ضل فلا تذر واذرۃ من الاخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, یہ میں نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا آج, یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ کسی قوم کے اوپر عذاب ہلاکت عذاب استیصال چھوٹے عذاب تو آتے رہتے تھے, لیکن یہ کہ بڑا عذاب جس سے کہ قوم کو نسل منسیہ کر دیا جائے جیسے قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح پر آئے وغیرہ, ان کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک رسول کو نہ بھیج دیا جائے, رسول حق کا حق ہونا واضح نہ کر دے, کوئی اشتباہ نہ رہے, حق مبرہن ہو جائے, اتمام حجت ہو جائے, وسلم مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, اس کے بعد عذاب آتا تھا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, آپ عذاب دینے والے نہیں رہے ہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها, اور جب ہم فیصلہ کر لیتے تھے کہ کسی بستی کو یا کسی علاقے کے رہنے والوں کو ہلاک کرنا ہے تو پھر ہم کھلی چھوٹ دیتے تھے اس کے جو مرفع الحال لوگ ہوتے تھے دولت والے پیسے والے, ان کی رسی دراز کرتے تھے, فسقوا فیها, وہ خوب مدم مچاتے تھے, فسق و فجور, لام و ناب, عیاشیاں, بدماشیاں, اس کا بازار گرم کر دیتے تھے. فحق علیہ القول, یہاں تک کہ وہ گویا کہ بھٹی پوری طرح دہک جاتی تھی اور وہ بستی یا وہ علاقہ جو عذاب الہی کا پورے طور پر مستعد ہو جاتا تھا. وحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا, تو پھر ہم اسے اس بستی کو اکھاڑ کر پٹخ دیتے تھے, اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا تھا. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ عذاب آنے میں سب سے بڑا حصہ جو ہوتا ہے کسی قوم کے سرمایہ داروں کا ہوتا ہے. ان کی رنگ رنگیاں, ان کے جو بھی ان کے عیش اور ان کی عیاشیاں, ان کی بدماشیاں جو ہیں در حقیقت وہ عوام اگر روک نہیں گئے تو وہ بھی بجلی ہو گئے. ہاں جو روکنے والے ہیں نہیں منکر کرنے والے ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے, ورنہ یہ کہ جن لوگوں نے ان کو روکا نہیں گویا کہ انہیں کے حکم ہے. تو کم اہلکنا مگر قرون من بعد نوح, کتنی ہی نسلوں اور قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ہے نوح کی قوم کے بعد. وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا, اور آپ کا رب کافی ہے لوگوں کے گناہوں سے واقف ہونے کے اعتبار سے, وہ جانتا ہے. کفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا, خبیر اور بصیر ہونے کے اعتبار سے خوب جانتا ہے کس نے کیا کمایا ہے, کس نے کون کون سے گناہ جو اپنے نامہ اعمال میں درج کرائے ہیں. یہ جو آیتیں آ رہی ہیں یہ اس موضوع پر, اگرچہ یہ موضوع جو ہے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے, لیکن یہ مقام اس موضوع کے لیے دروہ سنام ہے قرآن کا. چوٹی یہ ہے اس موضوع پر, وہ موضوع کیا ہے, من کانا یرید العاجلہ تعجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. جو کوئی عاجلہ کا طلبگار بنتا ہے, اس دنیا ہی کا طالب ہے, یہی کا عیش, یہی کا آرام, یہی کی دولت, یہی کا نام, یہی کی شہرت, یہی کا اقتدار, بس یہی کا چاہیے, یہی چاہیے. من کانا یرید العاجلہ تھا, جو ارادہ کر رہا ہے اسی کا, عجلنا لہ فیہا, تو ہم جلد دے دیتے ہیں اسے اس میں سے, کچھ دولت دے دیں گے, کچھ اور شہرت دے دیں گے, کچھ دنوں کے لیے وزیر عالم بنا دیں گے, کچھ اور کر دیں گے, ان کی محنت جو ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں کامیاب کر دیں گے, لیکن دو شرطوں کے ساتھ. ماں نشاؤ لمن نرید, جتنا ہم چاہیں گے جس کے لیے چاہیں گے. یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص جو دنیا کا طالب ہے دنیا اسے مل ہی جائے. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ ساری عمر اپنے آپ کو ہلکان بھی کر دیتے ہیں, دنیا پھر بھی ہاتھ نہیں آتی, ایسا بھی ہوتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے, جتنا ہم چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں دنیا میں اس کی محنت کا نتیجہ دے دیتے ہیں. من کانا یرید العاجلہ تعجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم. پھر کیونکہ وہ طالب دنیا کا تھا, اس میں سے ہم لوگوں نے دے دیا جتنا چاہا, پھر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں. یصلاها مذموما مدحورا, اس میں وہ داخل ہوگا مذمت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر. اب دوسری طرف من اراد الاخرہ تھا, اب یہ ہے اصل شے جس کو لٹمس ٹیسٹ میں کہتا ہوں. ہر شخص اپنی غریبان میں جھانک کے میں طالب آخرت ہوں یا طالب دنیا ہوں. دنیا کی بجائے اگر یہ عاجل آیا ہے, دنیا بھی مؤنث ہے, ادنا قریب کی شے کو کہتے ہیں ادنا, اور اس کا مؤنث دنیا. عاجل عاجل جلدی والی شے, دنیا جو ہے یہ زندگی نقد ہے اور یہ فوری طور پر ہے. یہاں کی جو راحت ہے وہ بھی نقد ہے, یہاں کی تکلیف ہے وہ بھی نقد ہے, فوری طور پر محسوس ہو جاتی ہے. آخرت کی راحت بھی ابھی وہ بعد میں آنے والی شے ہے, اور وہاں کا عذاب بھی بعد میں آنے والی, اس لیے وہ آخرہ ہے. تو آخرہ کے مقابلے میں یا دنیا کا لفظ آئے گا یا عاجلہ کا لفظ آئے گا. من کانا یرید العاجلہ تعجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعیہا وهو مؤمن. جو آخرت کا طالب ہو اور صرف کہنے میں نہ ہو, بات کرنے میں زبانی کلامی نہ ہو, بلکہ یہ کہ واقعتاً اس کے لیے ویسی محنت کرے جیسی کہ آخرت کے لیے کرنی چاہیے, یہ شرط عین ہے. بس رہا سا یہ, اس دنیا کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہو, اس کے ساتھ ذرا مقابلہ کرو, آخرت اس کے مقابلے میں کتنی قیمتی ہے, کتنی بھاگ دوڑ اس کے لیے ہونی چاہیے. وہ سا رہا سا یہ وہ مومن, ایمان بھی رکھتا ہو اور اس کے لیے ویسی محنت کرے جیسی کہ اس کے لیے کی جانی چاہیے. فاولئک کان سعیہم مشکورا, یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی سعی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے قدر کی جائے گی, قدر افزائی کی جائے گی. اللہم ربنا اجعلنا منہم, کافی کٹھن مقام ہے, آسان نہیں ہے, بڑی شرطیں ہیں جو اللہ نے لگائی ہیں. ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئک کان سعیهم مشکورا. اللہم ربنا اجعلنا منہم کل نمد ہاؤ ہاؤ من عطاء ربک. باقی یہ کہ اس دنیا کی زندگی میں تو ہم مدد پہنچا رہے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی, اہل ایمان کو بھی, طالب آخرت کو بھی, طالب دنیا کو بھی دے رہے ہیں. جب ہم نے امتحان کے لیے یہاں رکھنا ہے تو راشن تو دینا ہی ہے, کھانے پینے کے لیے تو مجرموں کو بھی اور مومنوں کو بھی اور مسلموں کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہے, سب سسٹمس تو ہمارے ذمے ہیں. یہ ابویت کے رب کی عطا میں سے, وما کان عطا رب کا محضورا, اور آپ کے رب کی عطا جو ہے وہ روکی نہیں جا سکتی. یعنی مسلمان بھی چاہے کہ کافروں کو کچھ نہ دیا جائے, یہ نہیں, یہاں کا معاملہ ہم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے. اس میں یہ کہ آپ چاہیں انہیں کچھ نہ ملے, یہ آپ کی بات پوری نہیں ہوگی. ان کی فضلنا بعضهم علی بعض, دیکھو کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, دنیا میں مال و اسباب میں دی ہے, ذہنی صلاحیتوں میں دی ہے, اور مختلف اعتبارات سے فضیلتیں دی ہیں. ولل آخرت اکبر و درجات و اکبر و تفصیلہ, لیکن آخرت جو ہے وہ درجے کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہوگی. یہاں کتنا فرق پڑ جائے گا, کوئی محل میں رہ رہا ہے, کوئی کٹیا میں رہ رہا ہے. اگر وہ 20 سال رہ لے گا محل میں, یہ 20 سال رہے گا کٹیا میں, کتنا فرق پڑ گیا. لیکن وہاں جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے, راہل و ریحان و جنت النعیم, جنات و عدن میں, یا ہمیشہ کے ہمیشہ رہنا ہے جہنم کے اندر, وہ کتنا فرق ہوگا. یہاں کا کیا فرق ہے؟ اس میں نہیں مرنا, اسے بھی ہے اسے بھی ہے. چاہے اس کے لیے بڑے سے بڑے ڈاکٹر موجود ہیں, وہ یہ کہیں پہ جا کے علاج کرا لے, موت اس کو بھی آئے گی, موت اس کو بھی آ جائے گی. لہٰذا یہ اسے حسرت رہے گی کہ میں علاج نہیں کرا سکا, بس اللہ اللہ خیر سننا. لیکن کیا سب جن کے جو علاج کرا سکتے ہیں ان سب کو شفا ہو جاتی؟ اتنے ہی لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آتے, اس کے بعد بھی ہو شفا نہیں ہوتی. لا تجعل مع اللہ الہ آخر, اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ. فتق ہو جا, پھر تمہیں بیٹھ رہنا پڑے گا مذموماً مخذولاً, مذمت زدہ ہو کر اور اللہ کے جناب سے بے توفیق بنا کر. اللہ تعالیٰ جو ہے خذلان الہی مخذولاً, بے یار و مددگار چھوڑ دے گا پھر. اس کے بعد یہ دو رکوع جو ہے یہ بہت اہم ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ تورات کی تعلیم کا نچوڑ ہے. 10 کمانڈمنٹس, یہ قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس. تورات میں جو احکام عشرہ آئے تھے اس کا یہ قرآنک ورژن ہے جو یہاں پر آ رہا ہے. اس کا خلاصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ انعام کے آخری حصے میں. یہاں ذرا وہی باتیں ہیں کہ ذرا تفصیل سے آئی ہیں. وقال ربك لا تعبدوا الا اياه, تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نہیں پوجو گے سوائے اس کے کسی کو. وبالوالدین احسانا, اور اللہ کے اور والدین کے ساتھ احسان, نیک سلوک. یہ چوتھا مقام آ گیا جہاں کہ اللہ, تیسرا مقام آیا ہے, چوتھا مقام سورہ اللہ کے حقوق کے فوراً بعد والدین کے حقوق. اما یبلغن عندک الکبر, اگر پہنچ ہی جائیں وہ دونوں بڑھاپے تک تمہارے پاس, احدہما, وہ اکیلے کوئی ایک ان میں سے, اور کلاہما, یا دونوں, یعنی والدین اس بڑھاپے کی اور ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے, یا والد فوت ہو گئے والدہ ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئی, یا والدہ فوت ہو گئی والد ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے, یا دونوں کے دونوں ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف, تو انہیں اف تک مت کہو, جھڑکنا نہیں. ولا تنہرہما, ان کو جھڑکو مت. وقل لہما قولا کریما, ان سے بات کرو نرمی کے ساتھ, ادب کے ساتھ. کسی وقت ان کی بات ٹالنی بھی پڑ جاتی ہے, ابا جان یہ بات تو میں نہیں کر سکتا, میری مجبوری ہے, لیکن سختی کے ساتھ نہیں. ایسی بات نہ ہو کہ جس سے ان کا دل دکھے کہ آج یہ میرے سامنے سینہ تان کے بکر رہا ہے, کل یہی تھا وہ جو چھوٹا چھوٹا سا لپٹتا تھا میرے ٹانگوں میں آ کر, اور وہ یہی ہے جس سے میں گود میں لیے پھرتا تھا. یہ دل دکھے نہ. وقف لہما جناح الذل من الرحمہ, یہ آ گیا جو میں نے کہا تھا, والدین کے لیے بھی اپنے بازوؤں کو, کندھوں کو آجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کر رکھو, سینہ تان کر بات نہ ہو ان سے, بات بھی ہو غالب ہو تو جھکے ہوئے ہیں, ان کا ادب کر رہے ہیں. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, اور دعا کیا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما دونوں پر, جیسے کہ انہوں نے ہمیں پالا, مجھے پالا جبکہ میں چھوٹا سا تھا, میں تو سب سے زیادہ ضعیف تھا, کمزور تھا, میرے لیے غذا کا, میرے آرام کا, مجھے تکلیف ہو تو تڑپ کے یہ تھے. تو اے پروردگار, اب ان کے احسانات کا میں کیا بدلہ چکا سکتا ہوں؟ میں تنہی سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ احسانات انہوں نے مجھ پر کیے ہیں, تو ان کو ان کے طفیل, تو ان کی خطائیں بخش دے اور ان پر رحم فرما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, ربكم اعلم بما في نفوسكم, تمہارا رب واقف ہے خوب جو کچھ تمہارے دلوں میں ہوتا ہے. ان تکون صالحین فانه كان للاوابین غفورا, اگر تم واقعی نیک ہوگے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تم میں سے جو واقعی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ان کے لیے غفور ہے. اس پہ اشارہ ہے کسی وقت بوڑھے والد ہیں, جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ لا یعلم من بعد علم شیء, وہ کبھی بچوں کی سی آیتیں نوٹ کر آتی ہیں, پھر کبھی وہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جو نہیں کی جا سکتی, کہیں روکنا بھی پڑتا ہے ٹوکنا بھی پڑتا ہے. لیکن یہ کہ اگر مجبوراً کہیں ایسی بات کرو, اور کرو ادب کے ساتھ, سختی نہ ہو, تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہاری نیت کو, کہ تم اگر اپنے والدین کی یہ بات نہیں مان پا رہے ہو, تمہاری مجبوری ہے, وہ تم جانتے ہو, اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, اللہ غفور اور رحیم ہے. وآتِ ذی القربیٰ حقہ, اور قرابت داروں کو بھی اس کا ان کا حق ادا کرو. والمسکین, اور مسکین کو, وابن السبیل, اور مسافر کو. ولا تبذر تبذیرا, اور نام و نمود کے لیے اپنی دولت مت اڑاؤ. تبذیر جو ہے اسراف سے بہت بڑا جرم ہے. اسراف یہ ہے کہ ضرورت میں ضرورت سے زائد خرچ کیا جائے. کھانا آپ کی ضرورت ہے, وہ کھانا ایک سال روٹی سے بھی آپ کی جگہ پوری ہو سکتی ہے لیکن چار چار کھانے, یہ اسراف ہے. کپڑا آپ کی ضرورت ہے لیکن وارڈروب کی وارڈروب بھری ہوئی ہے کپڑوں سے, یہ اسراف ہے. جتنے آپ کے لیے لازم ہے ضروری ہے وہ رکھیے. اور تبذیر یہ ہے کہ بلا ضرورت خرچ کرنا, صرف نام و نمود کے لیے, اپنی دولت کی نمائش کے لیے شادیوں پر خرچ ہو رہا ہے اور کس قدر ہو رہا ہے, دھوم دھڑکتا ہے, کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہے تبذیر. فلا تبذر تبذیرہ, اپنی دولت کو نام و نمود کے لیے مت اڑاؤ. ان المبذرین کان اخوان الشیاطین, یقیناً یہ مبذرین جو ہیں یہ فضول خرچی کرنے والے, بیکار دولت اڑانے والے, اپنی دولت کی نمائش کے لیے, یہ شیطانوں کے بھائی ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ بات جب میری سمجھ میں آئی تھی تو بہت قرآن مجید کے ایک اعجاز کا ایک پہلو مجھے منکشف ہوا تھا کہ وہ جو آئے تھے ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ میں, شیطان کیا چاہتا ہے؟ انما یرید الشیطان ویوقیع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے مابین دشمنی پیدا کرے, بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے. وہی بغض اور دشمنی جو ہے وہ اس سے پیدا ہوتی ہے کہ کسی شیخ صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور اس پر جو کچھ ہو رہا ہے, وہ جو پوری کوٹھی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے, مکائے نور بنی ہوئی ہے اور روح جل رہا ہے. اچھا اسی سیٹ صاحب کا کوئی شوفر بھی ہوگا, کوئی پہرے دار ہوگا, کوئی مالی ہوگا, کوئی اس کا خانسامہ ہوگا, اس کی بچی شاید بوڑھی ہو رہی ہو, اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں, کیا ہوگا اس کے دل میں؟ کیا چھڑیاں نہیں چل رہی ہوں گی اس کے دل میں؟ کیا پھر محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ پھر تو ایسا ہوگا کہ جب اس کا داؤ چلے گا یہ پیٹ پھاڑے گا آپ کو اس سے اور لے کر جائے گا. یہ ہے وہ دشمنی ڈالنے والی بات, تبذیر جو ہے جس سے کہ دشمنی پیدا ہوتی, طبقاتی شعور پیدا ہوتا ہے. ہیو اور ہیو ناٹس کے درمیان ایک جو خلیج ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے گہری اور چوڑی ہوتی چلی جاتی ہے. وکان شیطان رب ہی کفورا, اور یقیناً شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا تھا. وَإِمَّا تَرَدَّنَّ عَنْ تُطَاعَةِ رَبِّكَ تَرْجُوهَا, اور اگر تمہیں رہا کرنا ہی پڑ جائے ان سے, ایک رابط دار ہے کوئی اور آپ سے, کوئی سائل آ گیا ہے, کوئی اور ہے جو آپ سے کوئی مشورہ چاہ رہا ہے, اگر آپ اعراض کرنا ہی پڑ جائے, پھر انتظار رحمت ربک ترجوہا, کہ خود تم اپنے رب کی رحمت کے ابھی امیدوار ہو, یعنی اس وقت تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, تم بھی امید ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی